بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ عالمی یوم ایڈس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا اور اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات اور دو طرفہ ملاقاتیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس، دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا ہنگامہ اور مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے مظاہرہ۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان، بعض حلقوں میں معمولی تبدیلی لیکن صدر گروپ 73 نشستوں کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی نے حکومت اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تاکید کی ہے کہ انصاف پر عمل کرنے کی بنیاد قانون ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی نے بدھ کے روز یوم پارلیمنٹ کی مناسبت سے حکومت اور پارلیمنٹ کی منعقدہ مشترکہ نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون پر جتنا زیادہ درست طریقے سے عمل کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ انصاف کا قیام عمل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ عوامی عزم و ارادے کی مظہر ہے، جہاں قانون سازی کا عمل انجام پاتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سب کو چاہیے کہ قانون پر عمل کریں۔ اس موقع پر پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالب باف نے بھی امید ظاہر کی کہ صدر مملکت خارجہ پالیسی اور ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کرانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ایسا بہتر اور منصفانہ سمجھوتا طے پائے گا کہ جس کے ذریعے ایرانی عوام کے حقوق کا تحفظ اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہوگا۔ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے منگل کے روز یورپی یونین کے ڈپٹی خارجہ پالیسی چیف اور ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے سربراہ اندرکا مورا سے ملاقات کی۔ دونوں سفارتکاروں درمیان ہونے والی اس ملاقات میں پیر کے روز ہونے والے مذاکرات کے نتائج پر غور اور بات چیت کو جاری رکھنے کے طریقہ کار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب اقتصادی امور میں ایرانی وزیر خارجہ کے معاون خصوصی مہدی سفری نے آسٹریا کے مرکزی بینک کے سربراہ مسٹر ہولزمین سے ملاقات کی ہے۔ مہدی سفری اور ہولزمین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں باہمی تعاون کے موجودہ صورتحال، نیز بینکاری اور مالیاتی رابطوں کی تقویت کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے لتھوانیا کے شہر ریگا میں یورپی ٹرائیکا کے وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں ایران سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے برطانوی وزیر خارجہ الزابیتھ ٹریس، فرانسیسی وزیر خارجہ جان ایوی لودریان اور جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس کے ساتھ ملاقات کی، جس میں بقول ان کے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں پائی جانے والی تشویش اور ایٹمی معاہدے میں دو طرفہ واپسی کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ نیٹ پرائس کے جاری کردہ بیان میں ایران کے حوالے سے ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ دریاسنا امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں بیانہ میں ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان ماہرین کے سطح پر ورکنگ گروپ کا اجلاس بھی منگل کے روز منعقد ہوا۔ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں شریک ایرانی ماہرین نے جہاں تہران کے موقف کی وضاحت کی اور گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے نئی تجاویز پیش کی، وہیں ایرانی عوام کے خلاف پابندیوں کے مؤثر خاتمے کی ضرورت پر زور دیا اور تعمیری مذاکرات کے لیے دیگر ارکان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس اجلاس میں شریک دیگر ملکوں کے نمائندوں نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور تعاون اور ٹھوس عزم کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان مذاکرات کا نیا دور ویانا میں شروع ہو گیا، جس میں ایران کی نئی مذاکراتی ٹیم نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی کی قیادت میں حصہ لے رہی ہے۔ مذاکرات کے حالیہ دور میں ایرانی مذاکراتی ٹیم کی ساری توجہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے خود سرانہ پابندیوں سمیت امریکہ کے پرتشدد اور ظالمانہ اقدامات کے مقابلے میں مؤثر اقدامات کے فقدان کو پائیدار ترقی کے حصول میں ناکامی کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے گروپ 77 کے وزراء خارجہ کے 45ویں سالانہ اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ گروپ اقوام متحدہ میں سرکاری اداروں کے درمیان ایک بڑے بلاک کی حیثیت سے تمام ترقی پذیر ملکوں کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ اقوام متحدہ میں تمام بین الاقوامی اقتصادی مسائل میں مذاکرات کے عمل کی توانائی کو فروغ دے کر اپنے اجتماعی مفادات کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت درپیش تمام مسائل و مشکلات کے باوجود اس گروہ کے تشکیل کے 6 اشرے پورے ہونے کے بعد گروپ 77 اس عرصے کے دوران عملی طور پر اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل و مشکلات کو حل کرنے اور مشترکہ اقدار کی پاسداری کا واحد طریقہ بین الاقوامی تعاون ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ اگرچہ آج کی مشکلات اور گروپ 77 کی تشکیل کے وقت کی مشکلات کی نوعیت میں فرق ہے، تاہم ان کی ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ان تمام مسائل و مشکلات کو اجتماعی تعاون اور کثیر جانب رجحان کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا، تاکہ اس بات کی یاد آوری ہو سکے کہ انسانوں کی ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ ایسی حالت میں جبکہ دنیا کے تمام ممالک اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں بھی امریکہ خود سرانہ پابندیوں سمیت اپنے غیر قانونی پرتشدد اور ظالمانہ اقدامات کے ذریعے بعض ممالک کو خود کورونا کے زیادہ سے زیادہ نقصانات پہنچا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ ایک جانب امریکہ کے اس قسم کے غیر قانونی اور ظالمانہ اقدامات اور دوسری جانب اس کے ان اقدامات کے مقابلے میں عالمی برادری کی جانب سے مؤثر اقدامات کا فقدان پائیدار ترقی کا خواب پورا نہ ہونے کا باعث بنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ انسانوں کو درپیش تمام مسائل و مشکلات میں جملہ کرونا کی وبا اور آمرانہ منمانی کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور یہ کہ متحدہ طور پر سب کی جانب سے ایک ہی جواب دیا جائے اور کثیر جانبہ رجحان کے تحت تمام ممالک کی کوششیں بھی بین الاقوامی تعاون کے جذبے کے ساتھ بروئے کار لائی جائیں اور گروپ 77 اسی مقصد کے لیے قائم ہوا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے باعث بدھ کو بھی معمول کی کارروائی نہ چل سکی۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بدھ کو کارروائی شروع ہوتے حزب اختلاف کے اراکین نے راجیہ سبھا کے 12 اراکین کے معطلی ختم کیے جانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایوان بالا راجیہ سبھا میں کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس پارٹی کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی۔ راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے 12 اراکین کے معطلی ختم کیے جانے کے ساتھ ہی بعض اراکین نے بارش سے کسانوں کو پہنچنے والے نقصانات کا معاوضہ بھی دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ راجیہ سبھا میں وقفہ صفر اور وقفہ سوالات کی کارروائی نہ ہو سکی، کم و بیش یہی صورتحال ایوان زیریں لوک سبھا میں بھی دیکھی گئی۔ بعد ازاں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کمپلیکس میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے جمع ہوئے اور اراکین کے معطلی کے خلاف احتجاج کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے ہی دن ایوان بالا راجیہ سبھا میں پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے مانسون اجلاس کے آخری دن ایوان میں ہنگامہ کرنے اور ایوان کے توہین کے الزام حزب اختلاف کے 12 اراکین کی پورے سیشن کے لیے معطلی کی قرارداد پیش کی، جو منظور کر لی گئی۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس قرارداد کو جمہوریت اور پارلیمانی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمرے میں بدھ کو آگ لگ گئی۔ نئی دہلی سے ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی نے بتایا کہ بدھ کی صبح پارلیمنٹ ہاؤس کے کمرے میں آگ لگ جانے سے کمپیوٹر، فرنیچر اور دیگر اشیاء جل کے راکھ ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق آگ بجھانے والے عملے کو صبح 8:05 پر واقعے کی اطلاع ہوئی اور پون گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بتایا گیا کہ جس کمرے میں آگ لگی ہے اس کے ارد گرد میڈیا اہلکاروں کے کام کرنے کے کمرے ہیں۔ دہلی کے سرحد پر بیٹھے کسانوں نے اعلان کیا کہ جب تک ان کے سبھی مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہندوستان کے کسان ایک سال سے دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے سبھی مطالبات پورے نہیں کر دیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں سے بات کرے اور اتفاق رائے سے کوئی راستہ نکالے۔ راکیش ٹکیت نے صحافیوں کو بتایا کہ 4 دسمبر کو کسان تنظیموں کی میٹنگ ہوگی۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے کسانوں نے نومبر 2019 میں مرکزی حکومت کے پاس کردہ 3 زرعی قوانین کے خلاف تحریک اور دھرنا شروع کیا تھا۔ اگرچہ حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے ہی دن 3 زرعی قوانین کی منسوخی کا بل پاس کروا لیا، لیکن کسانوں کو مطالبہ ہے کہ ایم ایس پی پر قانون بنایا جائے اور تحریک کے دوران ہلاک ہونے والے 700 سے زائد کسانوں کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے ہندوستان کی اشیاء کی منتقلی کے لیے ٹرانزٹ سہولیات کی فراہمی سے متعلق نئی شرطوں کا اعلان کیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے لیے ہندوستان کے 50,000 ٹن گندم اور دواؤں کی منتقلی کے لیے ٹرانزٹ سہولیات کی فراہمی سے متعلق اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کی ان اشیاء کو پاکستان کے ٹرکوں کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے حالت میں کہ ہندوستان اس سلسلے میں نقل و حمل کے اپنے وسائل و ذرائع سے استفادہ کیے جانے کا خواہش مند ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کو انسان دوستانہ امداد کی فراہمی میں پاکستان کو کوئی شرط نہیں لگانا چاہیے۔ پاکستانی زائرین کا ایک گروپ رمدان سرحد کے راستے ایران پہنچ گیا ہے۔ رمدان کے ٹرمینل مینیجر محمد شریف کریمی نے بتایا کہ 499 پاکستانی زائرین کا ایک گروپ انسداد کرونا ہیڈ کوارٹر کی جاری کردہ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے رمدان سرحد کے راستے ایران میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشہد اور قم کی زیارتوں کے مشتاق پاکستانی زائرین کی مسلسل درخواستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کے تحت محدود مدت کے لیے رمدان سرحد کھول دی گئی ہے۔ شریف کریمی کا کہنا تھا کہ زائرین کی رفت آمد کو آن لائن طریقے سے کنٹرول اور کورونا سے متعلق ہدایت پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمدان سرحد پر تجارتی لین دین، سامان رسد کی ترسیل اور زائرین اور سیاحوں کی رفت آمد کی تمام سہولتیں میسر ہیں۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے 51 روز کے بعد 10 اکتوبر کو ہونے والے ملک گیر پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ سمریہ نیوز کے مطابق عراق کے چیف الیکشن کمشنر جلیل عدنان نے منگل کی شام بغداد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران بغداد، اربیل، موصل، بصرہ اور کرکوک میں ایک ایک حلقے کے غیر حتمی نتائج یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ عراقی الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق مقتدی صدر کی قیادت والا اتحاد الصدر گروپ 73 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بدستور سب سے آگے ہے۔ اہل سنت جماعتوں کا اتحاد تقدم الائنس 37 نشستوں کے ساتھ دوسرے، اور سابق وزیر اعظم نور المالکی کی قیادت والے اتحاد دولت قانون 33 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ عراقی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج میں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی 31 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں چوتھی بڑی پارٹی ہے۔ کردستان اتحاد 17 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں 5ویں نمبر پر، جبکہ سرکردہ سیاسی رہنما ہادی العامری کی قیادت والے اتحاد الفتح الائنس 6ویں نمبر پر ہے۔ بیشتر نامزد امیدواروں اور عراقی عوام کی بڑی تعداد نے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج پر سخت اعتراض اور الیکشن کمیشن سے نتائج کو شفاف بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ یمنی فوج نے شمال مغربی یمن میں سعودی اتحاد کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ یمن کے مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فوج کے اینٹی ایئرکرافٹ یونٹ نے بدھ کی صبح شمال مغربی یمن میں سعودی عرب کی فضائیہ سے متعلق CH-4 قسم کے ایک ڈرون طیارے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ یحییٰ سرین نے کہا کہ یمنی مسلح افواج نے گزشتہ چند ہفتوں دوران یمن کے مختلف علاقوں میں سعودی اتحاد کے کئی ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ دوسری جانب ایک یمنی ذریعے نے یمن کے الحدیدہ میں جاہریت پسندوں اور ان سے وابستہ عناصر کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اطلاع دی ہے۔ آل خلیفہ کی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف اور قیدیوں کی رہائی کے لیے بیرونی عوام نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے اس ملک کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے عوام نے السنابس شہر میں بحرینی قیدیوں خاص طور سے عبدالجلیل السنکیس کی فوری رہائی کے لیے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بحرینی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں قیدیوں کی رہائی تک سڑکوں پر مارچ کرنے اور عبدالجلیل السنکیس سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے دو روز قبل بھی بحرینی عوام نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا تھا اور دھرنا دیا تھا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے نگراں وزیر خارجہ نے قطر میں افغانستان کے امور میں امریکی نمائندے سے مالی سرمایوں کی آزادی اور انسانی حقوق کے مسائل پر گفتگو کی۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد طالبان کے وزیر خارجہ اور امریکی نمائندے کے درمیان دوحا میں یہ دوسری بار مذاکرات ہوئے ہیں۔ امیر خان متقی اور تھامس ویسٹ کے درمیان دو روزہ مذاکرات میں افغانستان کے مالی اثاثوں کی آزادی، سیاسی و انسانی حقوق کے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ طالبان کے وزیر خارجہ کہنا ہے کہ افغانستان کے مالی اثاثوں کو آزاد کیا جائے اور سیاسی و انسانی حقوق کے مسائل کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے۔ دوسری جانب عبدالقہار بلخی نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ فریقین کے درمیان تعلیم اور سیکورٹی کے مسائل، نیز بینکنگ اور نقد رقم سے متعلق سہولیات پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور مذاکرات کا نتیجہ کسی حد تک مثبت رہا ہے اور دونوں ہی فریقوں نے مذاکرات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی ریاست مشیگن کے اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ کی فائرنگ میں 3 طلبہ ہلاک اور 8 دیگر افراد زخمی ہو گئے، جن میں 2 عام شہری بھی شامل ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست مشیگن کے اسکول میں 15 سال کے ایک طالب علم نے ساتھی طلبہ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 طلبہ ہلاک اور 6 طلبہ اور طالبات اور ایک ٹیچر سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک 17 سالہ طالبہ، 16 سالہ طالب علم اور 14 سالہ طالبہ شامل ہیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے طالب علم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے گن لے لی۔ پولیس کے مطابق طالب علم میں سیمی آٹومیٹک گن سے 15 سے 20 راؤنڈ فائر کیا۔ امریکہ میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں سالانہ ہزاروں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ میں آتشی ہتھیار بیچنے اور رکھنے کی کھلی چھوٹ کے باعث اس طرح کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت اسٹوڈیو کے لیے، سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، عراق کے الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، نئی صورتحال کیا ہے اور کیا عوام اور جماعتیں ان نتائج کو تسلیم کر لیں گی؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، عراق کے متنازع الیکشن، جس پہ بہت زیادہ اعتراضات بھی ہوئے اور صورتحال یہ ہو گئی کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور مختلف پارٹیوں نے، شاید ہی کسی پارٹی نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہو، لیکن اس وقت جو الیکشن کے 51 دن کے بعد الیکشن کمیشن کے سربراہ جلیل عدنان نے جو اعلان کیا ہے، تو اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لگتا ہے کہ جو الیکشن کے پیچھے مائنڈ سیٹ تھا، وہ جس انداز سے عراق کے ان الیکشن کو اپنے مخصوص اہداف کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے اپنے اسی موقف کو قائم رکھا، اسی پہ وہ رہے، اور بظاہر دوبارہ گنتی کے نام پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کیا جائے، لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہرگز مجھے کم از کم ایسے نظر نہیں آ رہی کہ اس سے کوئی عوام کے اندر، جیسا کہ آپ کے سوال میں تھا کہ عوام اس کو قبول کریں گے یا نہیں، جماعتیں قبول کریں گی یا نہیں، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ عوام کے لیے یہ نتائج بھی قابل قبول نہیں ہوں گے، اور جماعتیں تو بلکہ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک دو جماعتوں کا اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے خاموش تھیں، اب وہ بھی ان الیکشن کے نتائج پہ اعتراض کر رہی ہیں۔ مثلاً میں اس کی ایک مثال یہ دے سکتا ہوں کہ جو بڑے گروپ تھے، صدر گروپ، جو نتائج، آخری نتائج اس وقت جو ہمارے پاس نتائج موصول ہوئے ہیں میڈیا کے ذریعے، اس میں یہ ہے کہ صدر گروپ نے جو ہے وہ 73 نشستیں لی ہیں، التقدم نے 37 لیے ہیں، اور قانون الائنس نے 33، کرد ڈیموکریٹ نے 33، اور الفتح نے جو ہے وہ 31، اور جو کردستان الائنس ہے اس کی 17 ہیں، اور الفتح کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ 31۔ اب یہاں پہ جو نئے نتائج کے مطابق یہ ہوا کہ انہوں نے کرد، یعنی 5 جگہوں پہ تبدیلیاں آئی ہیں، ایک بغداد میں ایک سیٹ، اربیل میں، موصل میں، بصرہ میں اور کرکوک میں، یعنی پورے انتخابات کے جو دوبارہ گنتی کی گئی ہے تو اس میں صرف 5 سیٹوں میں کچھ رد و بدل ہوا ہے، ایک جماعت کے کم ہوئے ہیں، دوسرے میں زیادہ ہوئے ہیں۔ اب اس میں جو کرد ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کی 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، یعنی اربیل اور نینوا میں ان کی 2 سیٹیں کم ہو کے 33 تھیں ان کے پاس، وہ 31 رہ گئی ہیں۔ اسی طرح الفتح کی 15 تھیں، ان کو ان کی 2 اضافہ ہو گئیں جس سے ان کی 17 ہو گئی ہیں۔ کردستان الائنس کی 16 تھیں، اس میں 1 اضافہ ہوا ہے اور وہ 17 ہو گئی ہیں۔ یعنی اس وقت جو چارٹ سامنے بن رہا ہے اس میں صدر گروپ کے پاس 73، التقدم کے پاس 37، قانون کے پاس 33، کرد ڈیموکریٹ کے پاس 31، الفتح کے پاس 17، اور کردستان الائنس کے پاس جو ہے وہ 17 ہیں۔ وہ بھی یہ اس وقت بڑی پارٹی ہیں کہ جن کے پاس یہ نشستیں موجود ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان میں سے کون سا گروپ کس کے ساتھ الائی بنائے گا، کس کے ساتھ اپنے اتحاد بنائے گا۔ تو یہ اب الیکشن کے نتائج کے 2 طرح کے نتائج، یعنی نتائج کے مطابق اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ پہلا یہ کہ اس کو عوام کس انداز سے قبول کرتے ہیں۔ عوام کی طرف سے جس طرح کے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک موو بنی، لوگ سڑکوں پہ آئے، جب عروج پکڑنے لگا ہے تو فوراً الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم دوبارہ گنتی کریں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ظاہر ہے عوام پیچھے ہٹ گئے۔ تو بعض تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کھیل کھیلا گیا عوام کے ساتھ، کہ جب عوام باہر نکلے تو انہیں یہ کہہ کے چپ کرا دیا گیا تھا کہ نہیں، ہم دوبارہ جو ہیں وہ ریکاؤنٹنگ کریں گے اور اس میں ہم یہ جو اعتراضات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس وقت جو نتائج انہوں نے، حتمی نتائج جو اعلان کیے ہیں، البتہ یہاں پہ حتمی نتائج سے مراد یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے حتمی نتائج کا اعلان کیا ہے، جبکہ عراق کے قانون کے مطابق وہاں کی جو فیڈرل کورٹ ہے وہ جب تک ان نتائج کو باقاعدہ سرکاری طور پہ جاری نہیں کرے گی اس وقت تک ان انتخابات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ابھی تک صرف الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے اور فیڈرل کورٹ یا وفاقی عدالت نے ابھی تک اس پہ، ظاہر ہے یہ نتائج ان کے پاس جائیں گے اور وہ پھر اس کے بعد اس کو مناسب سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بظاہر جو صورتحال لگ رہی ہے کہ ابھی صرف الیکشن کمیشن نے اس کا جو ہے اناؤنس کیا ہے۔ اب جو نئی صورتحال بن رہی ہے اس میں مظاہرے تو تقریباً الفتح کی طرف سے شروع ہوئے تھے اور قانون والے بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، تو اب یہ ہے کہ ایک نئی پارٹی بھی شامل ہو گئی، وہ کرد ڈیموکریٹ ہیں، کیونکہ کرد ڈیموکریٹ کی 2 سیٹیں کم ہوئی ہیں، تو ایک لحاظ سے ان کے ہاں بھی ایک برہمی اور ایک اعتراض کہ ہماری سیٹیں کیوں کم ہوئی ہیں، تو وہ بھی اب امکان ہے کہ وہ بھی اس مظاہروں میں اور ان الیکشن نتائج کے خلاف جو ہیں وہ میدان میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے کہ کون کون سے گروپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، تو ان میں بظاہر لگتا ہے کہ قانون اور الفتح اور کردستان الائنس، یہ تینوں مل کے ایک گروپ بن سکتا ہے اور یہ تقریباً صدر گروپ کے مقابلے میں آ جائیں گے، کیونکہ اس وقت صدر گروپ کا جو ہے وہ دھڑا بھاری ہے، ظاہر ہے ان کے پاس 73 سیٹیں ہیں اور وہ اگر کسی اور کو ساتھ ملا لیں تو ان کی اکثریت آسان بنتی ہے. لیکن اب دوسرے مقابلے میں کیا ہو گیا کہ قانون والوں نے اور الفتح نے مل کے کردستان الائنس کو بھی اپنے ساتھ ملا لی ہے، تو یہ ایک تعداد بڑی بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی وہ دیکھیں گے کہ کس طرف پلڑا بھاری ہے تو وہ اس طرف رخ کریں گے. لہٰذا اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اتحادی سیاست جو ہے وہ سرگرم عمل ہوگی اور کھینچا تانی ہوگی، یعنی دو محاذ بن جائیں گے. ایک محاذ یہ ہے کہ عوام اس کے خلاف نکلیں گے، اب اس کے نتائج کیا بنتے ہیں، یہ ایسا احتجاج بنتا ہے کہ دوبارہ الیکشن پہ منتج ہوتا ہے، یہ ایک راستہ ہے. فرض کریں لوگ کہتے ہیں چلیں جیسے بھی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو بھی صورتحال ہے اسی کے مطابق ہم آئندہ کا سسٹم آگے چلاتے ہیں، تو اس کے اندر پھر اب پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی گروہ جو ہیں وہ مختلف جو پارٹی ہیں ان کے درمیان اب نئے الائنس بنیں گے اور پھر الائنس میں لین دین ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ جو عراق کا انتخابی یا ایک سیاسی نظام ہے اس میں چاہے ووٹروں کی تقسیم پارلیمنٹ کے اراکین کی تقسیم جیسے بھی ہو، دو تین چیزیں بڑی مشخص ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ کردی بنے گا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس کو اپنا کرد نمائندہ ہی دینا پڑے گا پریزیڈنٹ کے لیے. اسی طرح پرائم منسٹر کوئی بھی جیتے، کیسے بھی جیتے، کوئی بھی اتحاد بنے، پرائم منسٹر ہمیشہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہوگا. اسی طرح اگر کسی بھی گروپ کو چاہے کتنی اکثریت مل جائے پارلیمنٹ کا سپیکر اہل سنت میں سے ہوگا. یعنی یہ وہ تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ جو ہر پارٹی کے لیے ایک مشکل بھی ہیں کہ جیتے کوئی اور لیکن اسے اپنے ہر صورت میں کرد جو ہے نمائندہ دینے پڑے گا، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے شیعہ دینا پڑے گا اور سپیکر کے لیے جو ہے وہ اسے اہل سنت میں سے دینا ہوگا. تو اب یہ صورتحال اس وقت ہے اور مشکل یہ ہے کہ اس الیکشن کے عنوان سے جو بڑے اعتراضات ہیں کہ اس الیکشن کو چونکہ الیکٹرانک مشینز کے ذریعے سے یہ ووٹنگ ہوئی، تو ایک سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس کمپیوٹر الیکٹرانک مشین کا جو سرور تھا وہ متحدہ عرب امارات میں تھا، وہ عراق کے اندر تھا ہی نہیں. لہذا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جہاں پہ سرور ہوتا ہے وہیں سے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں اس کمپیوٹر سسٹم کی، تو ایک بڑا اعتراض یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ارشد الشعبی کے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. ارشد الشعبی ایک باقاعدہ فورس ہے، تو اس کو ملازمین کی صف سے نکال کر ان کو ایک عام آدمی کے طور پہ رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ صرف آپ الیکشن والے دن ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اب جو ارشد الشعبی کے افراد پورے عراق کے اندر پھیلے ہوئے تھے، اپنی ڈیوٹیوں پہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے. حالانکہ جو باقاعدہ عراق کی فوج ہے اس کے لیے دو دن پہلے باقاعدہ ملازمین کے عنوان سے کہا گیا تھا کہ وہ دو دن پہلے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ارشد الشعبی کو یہ سہولت نہیں دی گئی. اس لیے ایک بڑا اعتراض ارشد الشعبی کا یہ ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا چونکہ ہم تو ڈیوٹیز پہ تھے، ہم تو کوئی سرحدوں پہ تھے، کسی دوسرے شہر پہ سیکیورٹی کے امور انجام دے رہے تھے. تو اس تناظر میں ہر الیکشن ہوا ہے، اب دیکھیں نتائج کیا سامنے آتے ہیں.
بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کا ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. دل کو چراغ تور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم سیاسی تجزیوں سے اقتباس اور اہم خبروں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے۔ روزنامہ کیہان نے لکھا ہے، ایران نے عارضی معاہدے کو مسترد کر دیا، پابندیاں ایک ساتھ ختم کی جائیں۔ ایران اور 4+1 کے درمیان مذاکرات کا 7واں دور ایسے موقع پر شروع ہوا ہے کہ جب بعض امریکی ذرائع عارضی معاہدے کا موضوع چھیڑ رہے ہیں، لیکن ایران کی خارجہ پالیسی کے حکام نے امریکیوں کے اس پرانے حربے اور چال کا سامنا کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران کا ٹارگٹ تمام پابندیوں کا خاتمہ، مؤثر تصدیقی کارروائی اور مقابل فریق کی جانب سے اقدامات کی ضمانت ہے۔ دراصل عارضی معاہدہ مذاکرات کو طویل اور ایران کو تھکا کر زیادہ سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے کا امریکی حربہ ہے، جس کے تحت بنیادی پابندیاں من جملہ کوٹسا، سیساڈا اور ڈالر میں لین دین کو چھوئے بغیر بظاہر کچھ معمولی پابندیوں کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں ایران کے خلاف پابندیاں باقی رہیں گی۔ ایران کی معیشت کو مذاکرات سے جوڑ کر اسے تلاطم سے دور کیا جا سکتا ہے اور ایٹمی سرگرمیاں بھی بند کر دی جائیں گی۔ دراصل اس بات کی تجویز امریکی صدر کے سیکیورٹی امور کے مشیر نے پہلی بار اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کے دوران پیش کی تھی، تاکہ امریکہ کو سنبھلنے اور پابندیوں کو برقرار رکھنے کا موقع مل سکے، لیکن ایران نے پہلے ہی اس حربے پر پانی پھیر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا کہ تمام پابندیاں ہٹا کر ہی امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں واپسی کا ٹکٹ مل سکتا ہے۔ سامعین، روزنامہ الاخبار لکھتا ہے، شام اور عراق، داعش کی واپسی تو پھر امریکہ بھی رہے گا۔ امریکہ عراق اور شام سے باہر نہیں نکلے گا، اور اس ملک کا قبضہ اب ایک نئے بہانے کے تحت جاری رہے گا، جسے پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے۔ داعش کے خلاف جنگ، یہ کوئی اتفاق نہیں کہ داعش جیسی ایک شکست خوردہ تنظیم ٹھیک ایسے موقع پر ہی اپنی سرگرمیاں بڑھاتی ہے جب امریکہ کی خواہش ان دو ممالک میں باقی رہنے کے لیے بڑھتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر شام کے ریگستانی علاقے میں موجود داعشی دہشت گرد کہاں سے کھاتے کماتے اگر امریکہ کے اطنف چھاونی نہ ہوتی، جس کے ذریعے واشنگٹن، دمشق، بغداد، شاہراہ پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ادھر عراق میں حالیہ انتخابات کے بعد کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی کمان نے اعلان کیا کہ اس ملک میں تعینات 2500 فوجیوں کے رہنے کی تاریخ کو 31 دسمبر سے ایک نامعلوم تاریخ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست میں لکھا ہے، زرعی قوانین واپسی بل کی منظوری پر بولے راکش، ٹکٹ تحریک جاری رہے گی، حکومت ہم سے براہ راست بات کرے۔ زرعی قوانین واپس بل کل لوک سبھا میں پاس ہو گیا ہے، کسان اس بل کو لے کر کافی دیر سے احتجاج کر رہے تھے۔ بل واپس لینے پر کسان لیڈر راکش ٹکیت کا رد عمل آیا ہے۔ این ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے راکش ٹکیت نے کہا کہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اس کے بعد ایم ایس پی کا مسئلہ، فصلوں کی مناسب قیمت کا مسئلہ، 10 سال پرانے ٹریکٹر کا مسئلہ اور سیڈ بل کا مسئلہ ہے۔ ٹکیت نے کہا کہ ہمیں وہ حکومت نہیں مل رہی ہے جس سے بیٹھ کر بات کی جائے، حکومت نے ہم سے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، بلاول بھٹو کی شریف خاندان کا نام لیے بغیر تنقید۔ اخبار لکھتا ہے، پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر شریف خاندان پر تنقیدی وار کر دیے۔ پشاور میں یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو کو چور چور کہتے تھے، آج خود سرٹیفائیڈ چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو فون کال کر کے عدالت پر دباؤ ڈالتے تھے کہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کو 20-20 سال کی سزا دو، آج ان کے خلاف ٹیپس نکل رہی ہیں۔ پی پی چیئرمین نے مزید کہا کہ فون کال کا نظام کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، پارلیمنٹ اور عدلیہ ایسا فیصلہ سنائیں کہ آئندہ کسی کی ایسا کرنے کی ہمت نہ ہو، یہ روایت ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے وزیراعظم سے متعلق کہا کہ عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے، انہیں لندن یا سعودی عرب لے جانے کی لیے کوئی طیارہ نہیں آئے گا۔ سمی تسنیم نیوز نے شام سے متعلق ایک خبر لگائی ہے، شام کے ایران سے تعلقات نے علاقے میں توازن کو واپس پلٹا دیا ہے، فیصل مقداد۔ ایک انٹرویو کے دوران شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا کہ ایران اور شام کے تعلقات معمول پر ہیں اور علاقے کے حالات عرب علاقوں اور بیت المقدس پر صہیونی غیر قانونی قبضے اور غیر علاقائی طاقتوں کی جارحیت کے مقابلے کے سلسلے میں ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران اور بعض دوسرے ممالک کے ساتھ شام کے تعلقات نہ ہوتے تو عرب ممالک کے بعض حصوں میں حالات انتہائی کشیدہ ہو جاتے۔ فیصل مقداد نے زور دے کر کہا کہ ہمیں ہوشیار رہنے اور دوست اور دشمن کو صحیح طریقے سے پہچاننے کی سخت ضرورت ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جس نے ہماری سرزمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور امت اسلامیہ کے لیے کسی نیکی کا خواہاں نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ایڈز کے عالمی دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نشر ہوگا، جس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام مقدس دفاع، اور نشریات کے آخر میں ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 آذر، 25 ربیع الثانی اور 1 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس ربیع الثانی سن 288 ہجری قمری کو ریاضی داں، منجم اور طبیب ثابت بن قرۂ صابی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 221 ہجری قمری میں عراق کے علاقے حران میں پیدا ہوئے تھے اور یونانی اور سریانی زبانیں اچھی طرح جانتے تھے۔ قرۂ صابی تحصیل علم کے لیے بغداد چلے گئے، جہاں انہوں نے محمد بن موسیٰ کی رہنمائی میں ریاضی اور نجوم میں مہارت حاصل کی اور صاحب نظر شخصیت شمار ہوئے۔ ریاضی میں ان کی تحریروں نے کافی اثر ڈالا۔ قرۂ صابی پہلے شخص تھے جنہوں نے بطلیموس کے نظریے کی اصلاح کی۔ انہوں نے طب، ریاضی اور نجوم سے متعلق متعدد یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا، جن میں الذخیرہ فی علم الطب اور کتاب المفروضات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یکم دسمبر سن 1825 عیسوی کو یورپی ملکوں کے تاریخی اتحاد سے زار روس کی شاہی حکومت کے نکلنے کے بعد اس اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ مقدس اتحاد کے نام سے موسوم اس یونین کی بنیاد 1815 میں نیپولین بوناپارٹ کے سقوط کے بعد اس وقت پڑی جب روس، آسٹریا اور پروشیا کی شاہی حکومتوں کے درمیان ویانا کانگریس تشکیل پائی۔ اس یونین میں شامل ملکوں نے عیسائیت کی بنیاد پر باہمی تعلقات کو استوار کرنے کا عزم کیا۔ بعد میں بہت سے دیگر یورپی ممالک بھی اس مقدس اتحاد کے رکن بن گئے، تاہم چونکہ اس یونین کا منشور کلیات پر مبنی تھا، لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بعد کے برسوں میں مقدس اتحاد کی رکن حکومتوں کی جانب سے عوامی اور انقلابی تحریکوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دس آذر سن 1316 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد اور حریت پسند عالم دین آیت اللہ سید حسن مدرس کو ایران میں پہلوی حکومت کے ظالم حکمراں رضا خان کے اعلی کاروں نے شمال مشرقی ایران کے شہر کاشمر میں شہید کر دیا۔ وہ سن 1249 ہجری شمسی میں ایران کے وسطی شہر اردستان میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ مدرس ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ ایران لوٹ آئے۔ رضا خان پہلوی ان کو ہمیشہ اپنا سخت دشمن سمجھتا تھا۔ آیت اللہ مدرس نے ایران کے نازک ترین حالات میں شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور قانون و انصاف اور دیانت کی بات کی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو آیت اللہ مدرس کو سیاسی میدان میں زیادہ سرگرم رہنے سے روکتے تھے اور اس بہانے سے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو نصیحت کرتے تھے اور بعض اوقات ان کی شان میں گستاخی بھی کرتے تھے، لیکن آیت اللہ مدرس ان کے جواب میں کہتے تھے کہ ہماری سیاست ہمارا دین اور ہمارا دین ہماری سیاست ہے۔ یکم دسمبر سن 1972 عیسوی کو جدید اردو تنقید کے معمار پروفیسر سید احتشام حسین نے وفات پائی۔ وہ ایک ادیب ہی نہیں تھے بلکہ ایک بڑے مفکر، مقرر، معلم اور عظیم انسان بھی تھے۔ سید احتشام حسین 1912 عیسوی میں یو پی ہندوستان کے ایک قصبہ ماحول میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی فکر و نظر سے پوری ایک نسل کو متاثر کیا اور اسے اپنا گرویدہ بنا ڈالا۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر بھی رہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے علم و ادب کا جو خزینہ چھوڑا ہے، اس کے پیش نظر ان کا ہر عکس ادبی دنیا میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یکم دسمبر سن 1973 عیسوی کو غاصب سین حکومت کے ایک بانی اور پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین کا انتقال ہوا۔ وہ 16 اکتوبر سن 1886 عیسوی کو پولینڈ کے ایک علاقے پلونسک میں پیدا ہوئے تھے جو اس زمانے میں روسی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ڈیوڈ گورین سن 1906 میں فلسطین گئے اور یہودی تحریک بنائی۔ بہرحال 14 مئی سن 1948 عیسوی کو ڈیوڈ گورین نے جب اقوام متحدہ میں 5 مہینے پہلے فلسطین کو 2 حصوں، یہودی اور فلسطینی علاقوں میں تقسیم کرنے والا منصوبہ پاس ہو چکا تھا، غاصب سین حکومت کی تشکیل اور اپنے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد امریکہ اور سوویت یونین نے غاصب سینی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ یکم دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ایڈز ایک مہلک بیماری اور صحت سے متعلق عصر حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ ایڈز کا مرض ایک جرثومے یا وائرس سے پھیلتا ہے جسے ایچ آئی وی کہتے ہیں۔ یہ جرثومہ انسانی بدن کے مدافعتی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جو بتدریج مریض کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ سن 1988 سے ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ایڈز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس سے مقابلے اور بچاؤ کے طریقے بتانا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایڈز کے 90% سے زیادہ مریضوں کا تعلق تیسری دنیا کے اور ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
معزز سامعین، ایڈز کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، یکم دسمبر 1998 ایڈز کے عالمی دن کے طور پر نامزد کیا گیا۔ اس نام کا مقصد لوگوں اور حکومتوں کو ایڈز کی روک تھام، شناختی ٹیسٹوں کی توسیع اور اس متعدی بیماری کے خلاف زیادہ مؤثر جنگ کے لیے متحرک کرنا ہے۔ عدم مساوات، وبائی امراض اور ایڈز کا خاتمہ، اس سال کا سلوگن انتخاب کیا گیا ہے۔ نومبر 1990 میں لائف میگزین نے ڈیوڈ نامی ایک نوجوان کی تصویر شائع کی، جب اس نے آخری سانس لی اور اس کا ایک اپاہج بیمار جسم اس کے فکر مند خاندان سے گھرا ہوا تھا۔ یہ متاثر کن تصویر تھریز فیر نامی جرنلزم کی ایک طالبہ نے بھی لی تھی۔ یہ تصویر بڑی تیزی سے اس وقت ایڈز کی وبا کی علامت بن گئی۔ اوہائیو کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا اور پرورش پانے والے ڈیوڈ کو 18 سال کی عمر میں ایچ آئی وی کی تشخیص ہوئی تھی۔ جس دن ڈیوڈ کی موت ہوئی، اس کی ماں یتیم خانے میں آئی اور فریڈ سے کہا کہ وہ اپنی آخری الوداعی تصویر کے طور پر ریکارڈ کرے۔ ڈیوڈ نے اجازت دی، بشرطی کہ یہ تصویر کسی فرد کے ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو۔ بعد میں یہ تصویر سینکڑوں اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئی اور دنیا بھر کے ٹیلی ویژن پروگراموں میں دکھائی گئی۔ پچھلی 3 دہائیوں سے فریر کی تصویر نے بلا شبہ ایڈز پر دنیا کی توجہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور حقیقت میں میڈیا کی اہمیت کو بھی ظاہر کیا ہے۔ ان برسوں کے دوران ایڈز کے بارے میں لوگوں کے رویے کم از کم بہت سے ممالک میں بدل گئے ہیں۔ انکار اور رازداری کے برسوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، نیز بہت سی رکاوٹوں اور ممنوعات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایڈز کے علاج میں بہت ترقی کا باعث بنا ہے۔ ایڈز پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، بہت سے طریقے اور ذرائع موجود ہیں اور اس حوالے سے اب میڈیا پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایڈز مختلف سماجی، ثقافتی، معاشی اور حتیٰ کے حفاظتی پہلوؤں کے ساتھ ایک ایسا رجحان ہے جس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ذرائع ابلاغ نے دنیا کے کئی ممالک میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ وسیع اور مسلسل تعلیم اور معلومات نے دکھایا ہے کہ معاشرے کو ایڈز کے خطرے سے بچانے کا بہترین طریقہ اطلاع رسانی ہے۔ آڈیو ویژول میڈیا اپنے سامعین اور ناظرین سے اس زبان میں بات کر سکتا ہے جسے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بیماری کو سنجیدگی سے لینے کا یقین دلاتے ہیں اور انہیں وہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں جس کی انہیں اپنی حفاظت کے لیے ضرورت ہے۔ ایڈز کے بارے میں تعلیم دینے کی تین اہم وجوہات ہیں: نئے انفیکشن کو روکنا، ایچ آئی وی پازیٹیو لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، اور منفی رویوں اور ایچ آئی وی پازیٹیو لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک کو کم کرنا۔ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایڈز کے شکار ہر شخص کو تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس سے صرف نوجوان اور انجیکشن لگانے والے اور منشیات کا استعمال کرنے والے ہی نہیں متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس وائرس سے معاشرے کے ایک بڑے حصے کو متاثر ہونا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا ہدف معاشرے کے تمام افراد کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایسے گروہوں کے لیے جو زیادہ خطرے میں نظر آتے ہیں۔ میڈیا کے سب سے واضح کرداروں میں سے ایک مواصلاتی چینلز کھولنا اور باہمی رابطے میں ایچ آئی وی پر گفتگو کرنا ہے۔ تفریحی پروگراموں میں ایڈز کے مسئلے کو حل کرنے کے خطرے سے دوچار کمیونٹی پر بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک ریڈیو شو پہلی بار نشر ہوا اور اس نے ایڈز سے متعلقہ موضوعات پر بات کرنے کے لیے سامعین کے فیصلے کو ڈرامائی طور پر بڑھا دیا۔ درحقیقت حالیہ اقساط میں یہ شو قدرے غیر مرکوز نظر آیا ہے۔ شو کے کئی سیزن تک نشر ہونے کے بعد تشخیص سے پتہ چلتا ہے کہ 65% لوگوں نے شو کے بارے میں کسی اور کے ساتھ بات کی، اور 8% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ شو سننے کے بعد انہوں نے ایچ آئی وی سے بچاؤ کا رویہ اپنایا ہے۔ دوسری طرف تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں ایڈز کے خوف کی لہر یورپ اور امریکہ میں اپنی میڈیا کوریج کے ساتھ میڈیا کے زیادہ زور اور خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی وجہ سے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی۔ نفسیاتی اور طبی کنٹرول میں یورپی اور امریکی ایجنٹوں کا کم تجربہ اور بیماری کے تیزی سے پھیلنے کے بارے میں عالمی تشویش کی لہر کا ابھرنا اس نے دنیا میں ایڈز کی ایک دہائی تک خوف و ہراس میں مبتلا رہنے کی کیفیت کو باقی رکھا۔ یورپ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں میڈیکل رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس بیماری میں مبتلا بہت سے لوگوں نے یا تو 1980 کی دہائی میں کنٹرول اور طبی دیکھ بھال کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کی، یا اسے طویل عرصے تک رشتہ داروں یا خاندان سے چھپایا اور آخرکار مختلف پیچیدگیوں کے ساتھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی دہائی میں سویڈش حکومت نے اس بیماری پر قابو پانے کی کوشش کی، سماجی بیداری کی سطح کم تھی اور یہ منصوبہ اس وقت ناکام ہو گیا جب میڈیا نے لوگوں کو ٹیسٹ اور طبی معائنے کے لیے طبی مراکز جانے کے لیے عوامی کال کا اعلان کیا، لیکن 1990 کی دہائی میں دیگر سماجی اداروں کے انضمام اور میڈیا کے مثبت کردار کے ساتھ حکومت لوگوں کو کنٹرول کرنے اور تعلیم دینے اور متاثرین کی تعداد کو کم کرنے میں کامیاب ہوئی، تاہم سائنسی اور طبی شواہد اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہ صرف میڈیا بیماری کو آگاہ کرنے، تعلیم دینے اور اس پر قابو پانے میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ رائے عامہ کو آگاہ کرنے میں ایک سرکردہ عوامل کے طور پر دیگر اداروں جیسے کہ اسکول، یونیورسٹیوں، فیملی وغیرہ بھی انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ میڈیا اپنی منفرد صلاحیتوں کے باعث صحت کے شعبے میں ایک مواصلاتی طریقہ کار کے طور پر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا ہمیشہ سے جدید ترین طبی ایجادات، صحت کے رویے میں تبدیلی، صحت سے متعلق معلومات تیار کرنے، صحت، طرز زندگی، طب، ادویات اور علاج و بیماری سے متعلق تصاویر دکھانے اور متعارف کرانے میں شامل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے پاس مسائل کو ترجیح دینے اور ترتیب دینے کی کافی طاقت ہے، اور ہمیں ان مسائل کے بارے میں زیادہ توجہ سے سوچنا چاہیے۔ میڈیا ایڈز کو کنٹرول کرنے اور اس کی تعلیم دینے کے عمل میں کئی طریقوں سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جن میں سب سے اہم یہ ہیں۔ سب سے پہلے اداروں کی شکل میں پروگرامنگ کے ذریعے بیداری پیدا کرنے کے طریقوں کا نفاذ ہے، جیسے کہ اسکول، فیملی، مذہبی ادارے، عوامی ماحول وغیرہ۔ اس عمل کے دوران اس بیماری کی چھوٹی بدصورتی کو کم کر کے اور اسے ایک گناہ سے بیماری میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثر افراد کو معاشرے کے مفید ارکان کے طور پر قبول کرنے اور ان کے بارے رائے عامہ کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ اس عمل میں میڈیا اور ذرائع ابلاغ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آخری مرحلہ نوعمروں، نوجوانوں اور بالغوں کے درمیان زیادہ خطرے والے رویوں کو روکنا اور ان کو مختلف طریقے سکھانا ہے۔ ان تمام اقدامات کی اہمیت اس کے مربوط اور مسلسل نفاذ پر منحصر ہے، کیونکہ ان میں سے کسی بھی اقدام پر عمل درآمد میں ناکامی اس وبا سے زیادہ خطرناک لہر کا سبب بن سکتی ہے۔ میڈیا لوگوں کے نظریات بیماری اور صحت کے بارے میں تصورات کو دکھاتا ہے، اور یہ عقائد اور تاثرات ایک شخص کی صحت کے رویے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ میڈیا میں دکھائے جانے والے صحت کے مسائل سامعین و ناظرین کے رویے کو تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ نظریات اور تاثرات کی تشکیل کے علاوہ میڈیا تصاویر، الفاظ اور گفتگو ہمارے مسائل، تصورات اور یہاں تک کہ انسانوں کو دیکھنے کے انداز کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے صحت اور میڈیا کے محققین کو میڈیا میں دکھائی جانے والی ترجیحات، تصاویر اور بیانات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کو یاد ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں دنیا کس طرح کرونا کی وبا میں پھنس گئی۔ یاد رکھیں کہ COVID-19 کی وبا کے ابتدائی دنوں اور مہینوں میں ہماری صورتحال کا خوف اور ابہام اس بیماری کے بارے میں ہماری لاعلمی اور اس کے مختلف پہلوؤں سے ہماری لاعلمی تھی۔ یہ لاعلمی ہمیں ایسے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے جن کا اب ہم میں سے بہت سے لوگوں کو احساس ہو گیا ہے، اور وہ غیر ضروری اور عجیب بھی تھے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ خوش قسمتی سے سائنس انسانیت کی مدد کے لیے آئی، اور ویکسین نے بیماری کی تباہ کن لہر کو کنٹرول کیا۔ طبی عملے نے مثالی اثار کے ساتھ مریضوں کی دیکھ بھال کی، اور میڈیا نے خصوصی توجہ کے ساتھ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آج جو بھی اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے، وہ پروٹوکول کی پیروی کرتا ہے، اور جذباتی رویوں اور مریضوں کے ساتھ بدسلوکی سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح ایڈس کے مریضوں کا مقابلہ معقول اور عقلی رویوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں دوسروں کے ساتھ میل جول میں مساوات اور انصاف کی ضرورت ہے۔ بیماروں کو حقیر سمجھنا درست عمل نہیں ہے۔ بیمار سے حسن سلوک ان کا فطری حق ہے، اور میڈیا کے ذریعے عوامی تعلیم سے یہی حاصل ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ایڈس کے عالمی دن کی مناسبت سے ہمارا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام، بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا۔ ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقع پر قائم رہا، اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی۔ صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا۔ کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا، اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کاروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا، اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ، یعنی عراق، اسرائیل کا مخالف ہے، اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں۔ اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے، تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت۔ صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں، اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت۔ ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں، جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی، لکھا: تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صف اول میں رہا ہے، اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے۔ اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے۔ علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں۔ صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی۔ صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے ارون کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے ارون کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی۔ اس خط میں صدام نے پہلی بار جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا، اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا۔ ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی۔ 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا۔ اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے، اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا۔ صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا، اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا، اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے۔ جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا۔ اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی، اور کہا: ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ جناب رفسنجانی کے صدام کے 5ویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کہ کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں۔ نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے 5ویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا، تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق چونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
اسلام کی معرفت۔
سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں. انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں. بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں. جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے. بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی. بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے. ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی. اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے. اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا. قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں. قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی. بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے. خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا. اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے. یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے. یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے. ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں. کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے. وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں. یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے. یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا. جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے، پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے. ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا. قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے. یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالا تر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21ویں آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی، تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔